بہرحال اب تفسیر پہ آتے ہیں. کل ہم نے بات کی تھی کہ اسلام میں اصل چیز کیا ہے؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. کوئی گروہ بندی نہیں، کوئی اور نام نہیں، نہ یہودیت نہ نصرانیت نہ فرقہ واریت. لیکن جب انسان عرصے تک ایسی چیزوں کا، ایسے ناموں کا عادی ہو جائے، ایسی جگہیں اس کو اپنی پناہ گاہ نظر آئیں، یا مفادات کے حصول کا ذریعہ نظر آئیں، تو پھر انسان کو ان چیزوں کو چھوڑنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے. اور صبغت اللہ اختیار کرنا کچھ بہت خوشگوار عمل معلوم نہیں ہوتا ہو. لیکن بات یہ کہ اگر ہم اللہ سے جزا لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صبغت اللہ ضروری ہے، اللہ کا رنگ، اللہ سے تعلق، اللہ کی خاطر سب کچھ، نہ اپنی ذات کا مفاد، نہ کسی گروہ کا مفاد، نہ کسی اور کا. اس لیے کہ قیامت کے دن نہ ہم اپنے آپ کو خود بچا سکتے ہیں، نہ کوئی گروہ کام آ سکتا ہے، نہ کوئی لیڈر کام آ سکتا، کوئی بھی نہیں کام آ سکتا. عقل مند وہی جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا. اور رب کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جدھر رب موڑے ادھر مڑ جائے انسان، رب جدھر بلائے جو کرنے کو کہے انسان، خواہ وہ اپنے نفس کے خلاف جائے، خواہ اپنی عقل کے خلاف جائے، خواہ والدین کے خلاف جائے، خواہ معاشرے کے خلاف جائے، کسی گروہ کے، کسی کے بھی خلاف جائے، اگر بات اللہ کی ہے تو ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے. ہم پر سب سے بڑھ کر احسانات اسی کے ہیں، ان سب سے جن کے میں نے نام لیے. احسان اسی کا، وفاداری بھی اسی کی، اطاعت بھی اسی کی. اس کے اشارے کا انسان منتظر رہے، جو کہے کر ڈالے، حتیٰ کہ ایک دفعہ اگر ایک بات کہے اور دوسری دفعہ بالکل اس سے الٹ بات کہے، تو چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے دوسری بات کے ماننے میں بھی کوئی مشکل نہ ہو. میرے آقا نے مجھے کہا تھا ادھر منہ کر لو، میں نے ادھر کر لیا. جب اس نے کہا اب ادھر کر لو تو میں نے ادھر کر لیا، میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. لیکن جو لوگ اسلام اسلم کا یہ معنی نہیں سمجھتے کہ اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، وہ جدھر چاہے پھیر لے، جو چاہے ہم سے کام لے لے، سب کچھ اسی کا، جو اس ٹرو سینس میں اسلام قبول نہیں کرتے، آدھے تیتر آدھے بٹیر رہنا چاہتے ہیں، کوئی بات ادھر کی مان لی کوئی ادھر کی، جب اسلام میں خیر نظر آئی، اسلام سے کوئی فائدہ نظر آیا تو مسلمان بن گئے، اور جب کفر میں کوئی فائدہ نظر آیا تو ان کو راضی کرنے کی کوشش کر لی. تو یہ طرز عمل کسی سچے مخلص مسلمان کا نہ تھا. کن کا تھا؟ منافقین کا تھا. اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے نفاق کی آخری چیز بھی نکال دینا چاہتا تھا کہ ایسا گروہ تیار ہو جو ہر قسم کے تعصبات سے، ہر قسم کی کمپلیکسز سے، اور ہر قسم کی منافقت سے بالکل پاک ہو. اس لیے مسلمانوں پر وقتاً فوقتاً کچھ ٹیسٹ آئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اللہ کی بات مانتا ہے اور کون نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو کر اپنی ہی بات پہ اڑا رہتا ہے. ان بہت سے ٹیسٹوں میں ایک ٹیسٹ قبلے کی تبدیلی کا تھا، قبلے کی تبدیلی. قبلے کا کیا مطلب؟ پیچھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا گھر تعمیر کروایا تھا، ان سے اور ان کے بیٹے سے. یہ کون سا گھر تھا؟ جو مکہ میں تھا، جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کہ بہت سے انبیاء کے باپ ہیں وہ. اور قبلے کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا تھا، خانہ کعبہ کے بارے میں، کہ سب سے پہلے فرشتوں نے اسے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے انہوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ گر گیا طوفان نوح سے، پھر حضرت شعیب صلی اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کے بعد پھر کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، بنیادیں پہلے سے موجود تھی. بہرحال ان بنیادوں پر یہ گھر اٹھایا گیا. اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مشہور بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد کہاں بس گئے؟ مکہ میں. اور انہوں نے اپنا قبلہ کس کو مانا؟ خانہ کعبہ کو. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو تھی ان کا وطن کیا تھا؟ فلسطین. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بنی اسرائیل کی غلامی سے نکال کر لائے, پھر وہ تشریف لے گئے حضرت یوشع بن نون کی سرکردگی میں. کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ فلسطین چلے گئے. وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب حکومت تھی تو انہوں نے ایک ٹیمپل تعمیر کیا تھا, ٹیمپل آف سلیمان جسے کہا جاتا ہے, ہیکل سلیمانی. اور یہ ان کی عبادت گاہ بھی قرار پائی اور یہاں ایک مسجد بھی ہوئی جسے مسجد اقصا کہا گیا, وہ بھی بنائی گئی یعنی ایک عبادت گاہ کے طور پر. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات کی تختیاں وغیرہ تھی وہاں ایک چٹان تھی جسے صخرہ کہا جاتا ہے, اس پر وہ چیزیں موجود تھیں. وہ تختیاں اور وہ جو ان کے بقیہ جات تھے وہ ان کے لیے بہت امن اور اطمینان کا باعث تھا. تو بنی اسرائیل نے اپنی عبادت کی ڈائریکشن جو تھی وہ کیا کر لی؟ بیت المقدس کی طرف کر لی. اور یاد رکھیں کہ یہ بیت المقدس جو تھا یہ 1300 سال بعد تعمیر ہوا ہے. کب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیکل سلیمانی جو تھا جس کے پاس پھر یہ مسجد بنی. اب ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ بھی کون سا ہوگا؟ بیت اللہ, خانہ کعبہ. جب آپ جب تک مکہ میں تھے 13 سال تک تو آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب ہجرت ہوئی اور مدینہ میں یہود بھی تھے, اوس اور خزرج بھی تھے, ان لوگوں کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس. مدینہ سے بیت المقدس شمال کی طرف تھا اور خانہ کعبہ جنوب کی طرف, گویا ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشنز میں دو گھر تھے اللہ کے. مدینہ والے جو تھے یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے. لہذا مسلمانوں کو بھی کیا حکم دیا گیا کہ تم کیا کرو؟ انہی کی طرف, تم بھی مدینہ میں آ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لو. 16-17 مہینے تک بیت المقدس ہی قبلہ رہا, اسی کی طرف سب منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن چونکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہوگا, آپ کو اس کا انتظار بھی تھا. آپ بے چینی سے اپنی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف لے جاتے تاکہ اللہ تعالیٰ کا حکم جلدی آ جائے اور ہم پر نعمت تمام ہو جائے اور ہمارا قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ خانہ کعبہ قرار پائے. تو پھر کیا ہوا؟ اچانک ایک دن نماز کے اندر حکم آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت المقدس کی طرف سے بیت اللہ کی جانب کر لیا اور آپ کے پیچھے جتنے صحابہ کرام تھے وہ سب کے سب بھی اس طرف مڑ گئے. پھر کیا ہوا؟ ایک صحابی ایک نمازی وہاں سے نکلے اور اپنے قبیلے کی طرف گئے. وہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے, تو انہوں نے نماز کی حالت ہی میں ان کو پکار کر کے کہا, لوگو تمہارا قبلہ بیت اللہ ہو گیا ہے. لہذا انہوں نے بھی نماز کی حالت میں اپنا رخ اس طرف کر لیا. اب اس سے مختلف لوگوں کو اسلام کے خلاف طرح طرح کا پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ سیقول السفہاء, ان قریب کہیں گے بے وقوف. یہ کن کو بے وقوف کہا جا رہا ہے؟ من الناس, لوگوں میں سے. کون بے وقوف؟ جو تبدیلی قبلہ کے حکم پر اسلام کے خلاف باتیں بنا رہے تھے. کیا باتیں بنا رہے تھے؟ ما واللہم, کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو؟ ان قبلتہم, ان کے قبلے سے. اللتی, وہ جو. کانو, تھے وہ. علیہا, جس پر, یعنی بیت المقدس پر. یہ بیت المقدس سے منہ موڑ کر نماز ہی کی حالت میں اتنی جلدی انہوں نے خانہ کعبہ کی طرح منہ موڑ لیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسا دین ہے جس میں کبھی کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھو, پھر کہتے ہیں بیت المقدس کی طرح منہ کر لو, اب پھر کہہ رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرح منہ کر لو. لگتا ہے یہ پیغمبر کوئی سچے نہیں ہیں. اگر یہ سچے پیغمبر ہوتے, اللہ کی طرف سے آئے ہوتے, تو یہ بات نہ ہوتی, ایک ہی بات ہوتی شروع سے آخر تک. پیچھے بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیا, کبھی ایک حکم کبھی دوسرا حکم, نسخ. تو یہ نسخ حکم کا پہلا موقع ہے, یہ نسخ کی مثال بھی ہے یہاں, کہ ایک حکم منسوخ کر کے دوسرا دے دیا گیا. اچھا, اب یہود کو خاص طور پہ باتیں بنانے کا موقع ملا. انہوں نے کہا جی ان کے سارے مشن کا مقصد ہی کیا ہے, یہ اسلام دراصل ہمارے سارے عقائد, ہمارے سارے طور طریقوں کو ڈھانے کے لیے آیا. بس مسلمان تو صرف ہم سے چونکہ حسد رکھتے ہیں, ہماری برتری کو ماننا نہیں چاہتے, اس لیے انہوں نے ہمارے قبلے کی طرف سے منہ موڑ کے اپنی طرف دوسری طرف منہ کر لیا ہے. ان کا تو اصل کام ہماری مخالفت ہے. انہوں نے اس حکم کو, جس کی اصل غرض کچھ اور تھی, وہ ابھی آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اصل غرض کیا تھی تبدیلی کی, یہ ایک ٹیسٹ تھا مسلمانوں کے لیے تاکہ ان کے اندر سے آخری چیز بھی نکال دی جائے جو اللہ کے حکم میں مانے ہو. لیکن سفہا, بے وقوف. کون بے وقوف؟ یہود اور منافقین, کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا. منافقین نے کیا کہا کہ یہ سچے نبی نہیں معلوم ہوتے, ورنہ شروع سے ایک ہی قبلے کو فالو کرتے. یہ متحیر, پریشان ہیں, حیران ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی ادھر منہ کرتے ہیں, کبھی ادھر کرتے ہیں. یہود نے کیا کہا, یہ ہم سے حسد کرتے ہیں, اس لیے انہوں نے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا ہے, اور یہ تو سارا کچھ بس خدا واسطے کا بیر ہمارے ہی خلاف لے کے آئے, بس یہ تو سب کچھ ہماری ہی عداوت میں کر رہے ہیں. انہیں یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا. قل, کہہ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد, آپ بتا دیجئے. کیا؟ للہ المشرق والمغرب, اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب, ساری جہتیں, ساری ڈائریکشنز اللہ کی ہیں. مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے یا مغرب یا کسی اور ڈائریکشن کی طرف, یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. پھر ان ساری ڈائریکشنز میں سے ایک ڈائریکشن کیوں امپورٹنٹ ہو جاتی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے نہیں کہ وہ ایک خاص طرف ہے, نہیں, اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے. تو اہم چیز کیا ہے؟ نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے, اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اسی لیے کیا کہا گیا, قل للہ المشرق والمغرب. اعتراض کی بات ہی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا ہے, اللہ جس طرف چاہے منہ کروا دے. عبادت کی اصل روح کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی پابندی, نہ کہ کسی خاص ڈائریکشن کی طرف منہ کرنا, کیونکہ ڈائریکشنز تو ساری اللہ ہی کی ہیں. قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف. تو اس میں بظاہر تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پہ نعوذ باللہ اعتراض آ رہا ہے کہ اللہ نہیں دیتا ہدایت, لیکن اس آیت کے کانٹیکس میں معنی کیا بنتا ہے کہ اللہ کی بات سب کو سمجھ میں نہیں آتی, ان احکامات کی حکمت سب کو سمجھ میں نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کہ تعصبات کے, ضد کے, خواہشات کے پردے پڑے ہوئے ہیں. لہذا جب بات سمجھ ہی نہیں آتی تو ہدایت ہی نہیں ہوتی, اور اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کا پردہ پھاڑ کر اس کو ہدایت نہیں دیتے. اسی لیے من یشاء کا ایک اور ترجمہ کیا جاتا ہے, اور وہ یہ کہ جو انسان چاہتا ہے. من کی ضمیر انسان کی طرف, کہ جو انسان ہدایت لینا چاہتا ہے اللہ بھی اسی کو ہدایت دیتا ہے, اور جو اپنی آنکھوں پر بے وجہ کا پردہ ڈال کے رکھے تو اللہ اس کو راستہ نہیں دکھا سکتا. لہذا اصل میں قبلے کا بدلنا ایک ٹیسٹ ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کی بات کون مانتا ہے. اور اس لیے بھی ہم نے یہ رخ بدلا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا. تو امت وسط کا قبلہ بیت اللہ ہی ہونا تھا، اس لیے ہم نے بیت المقدس سے رخ موڑ کر بیت اللہ کی طرف کر دیا. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. اب وسط کا ترجمہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ درمیانی، تو وسط درمیانی کے معنوں میں اگر لفظی معنوں میں لیا جائے تو واسطے کے معنی میں بھی آتا ہے. وسط بیچ میں ہے، اللہ اور بندوں کے بیچ میں ہے. امت وسط کا کام کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام قرآن جو ان کے پاس ہے وہ کیا کریں، لوگوں تک پہنچائیں. جیسا کہ آگے آ رہا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم سب لوگوں پر گواہ بن جاؤ، لوگوں کو حق کی بات بتاؤ. تو امت وسط کا پہلا مفہوم مانا کیا ہے؟ وسط بمانا واسطہ، ذریعہ، سبب، بیچ کی چیز. اب دیکھیں نا کہ ہم مسلمان جیسے پیدا ہوئے ہیں، اس امت میں سے پیدا ہو گئے، اب ہم نے آٹومیٹیکلی آنکھ کھولتے ہی قرآن دیکھا، اسلام دیکھا، یہ سب کچھ دیکھا. اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا اور ذریعہ بنا دیا کہ جنہیں پیدائشی طور پہ یہ سب کچھ مل گیا، اب وہ کیا کریں، دوسروں تک بھی لے جائیں، دوسروں کو بھی پہنچائیں. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، واسطہ یعنی واسطے کے معنوں میں بیچ میں بنایا، تاکہ تم اللہ کی بات کہاں تک لے جاؤ، سارے انسانوں تک. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب آپ دیکھیں کہ وسط کا ایک اور معنی بھی، اور وہ ہے بہتر، افضل. تمہیں بہتر امت بنایا، یعنی بنی اسرائیل سے بہتر بنایا. پہلے بنی اسرائیل کو یہ کام دیا گیا تھا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اب یہ کام کس کو دیا جا رہا ہے؟ تم کو دیا جا رہا ہے. گویا اب بنی اسرائیل نہیں، امت مسلمہ تمام دنیا کے سامنے حق کا پیغام رکھے گی. جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا، بہتر امت بنایا، یعنی چن لیا کہ جن کے پاس اللہ کا کلام محفوظ حالت میں ہے. بنی اسرائیل کا پیغام تو محفوظ نہیں رہا نا، اس لیے وہ وسط نہیں. اب تم وسط ہو، سب لوگوں کو بات پہنچاؤ، افضل امت ہو، بہترین امت ہو. جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا، اسی طرح سب سے بہتر امت بنایا. کذالکا، کذالکا اسی طرح، کس طرح؟ جس طرح بہترین قبلہ دیا، حضرت ابراہیم کا تعمیر کردہ، اسی طرح تمہیں بہترین امت بھی بنایا. وسط کا ایک معنی معتدل بھی ہے، وسط معتدل. مثلا بچپن اور بڑھاپے کے درمیان کی عمر کیا ہے؟ جوانی. یہ بہترین عمر ہے نا، درمیان کی عمر. صبح اور شام کے درمیان کے اوقات کیا ہیں؟ جیسے اس وقت ہے دوپہر کا وقت، بہترین چمکدار کام کا وقت ہوتا ہے، سب سے زیادہ چمکدار وقت ہوتا ہے نا. اسی طرح بخل اور فضول خرچی کے درمیان کیا ہے؟ سخاوت، بہترین چیز ہے. بزدلی اور تیش کے درمیان کیا ہے؟ شجاعت، بہادری، بہترین چیز. اسی طرح عبادات میں بھی کیا چیز ہے؟ کہ یہ بالکل ہی نہ کرنا یا بہت ہی زیادہ کرنا، اس کے درمیان کیا ہے؟ کہ اعتدال کے ساتھ کرنا. مثلا روزے کے معاملے میں، یا روزے رکھتے ہی چلے جانا یا فرض بھی نہ رکھنا، اس کے درمیان کیا ہے؟ فرائض پورے کرنا، اور نفل بھی مہینے کے درمیان میں 3 دن رکھ لینا یا ہفتے میں 1-2 دفعہ رکھ لینا جو مسنون ایام ہے. تو وسط کس معنی میں ہے؟ معتدل. معتدل کس کو کہتے ہیں؟ ماڈریٹ، جو افراط اور تفریط سے پاک ہے. یہود نے کیا کیا؟ بہت سی چیزوں میں حد سے بڑھ گئے. مثلا ان کے افراط و تفریط کی مثالوں میں سے ایک مثال کیا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت گستاخی کرتے تھے، ان کو نبی نہیں مانتے تھے. نصارہ نے کیا کیا؟ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا. مسلمانوں نے کیا کہا کہ روح اللہ پیغمبر ہے اللہ کے. مثلا یہود کی جو شریعت تھی اس میں قتل کے لیے قصاص تھا, دیت نہیں تھی, جان کا بدلہ جان ہی ہوگا. عیسائیت میں کیا تھا کہ کوئی مار دے تو اس کو معاف کر دو. اسلام میں کیا ہے, قصاص ہوگا لیکن دیت بھی اور معاف بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح حائضہ عورت کے بارے میں یہود کے ہاں کیا ہوتا تھا کہ ایسی عورت کوئی کھانا نہیں پکا سکتی, کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, جہاں جائے گی ہر چیز ناپاک ہو جائے گی, لہٰذا الگ جگہیں ہوتی تھی. اگر کبھی آپ کو چترال کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک کافرستان ایک علاقہ ہے, مجھے پرسنلی وہ وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا, اور وہ ایریا بھی جہاں ان کے ہاں بھی یہ رسم موجود ہے کہ جب ایک عورت کا بچہ پیدا ہوتا تو ان کے خیال میں وہ ناپاک ہوتی ہے, تو وہ ایک مخصوص گھر سا بنا ہوا تھا, تو ہر ایسی عورت وہاں جا کے یا پیریڈز والی عورت جو ہے وہ وہیں رہے 6 دن 7 دن. تو وہ بہت سی عورتیں ایک بلڈنگ میں باتیں کر رہی ہیں, گپ شپ لگا رہی ہیں, اور ان کو سب گھر کے کام کاج جو ہے ان کا, یہ تو بڑی موج ہے. تو خیر, تو یہ یہود کے ہاں بھی یہ تھا کہ عورت کو الگ بند کر دیتے تھے, اور عیسائیوں کے ہاں کیا تھا کہ ان دنوں میں عورت جو چاہے کرے, کوئی پابندی نہیں, حتیٰ کہ عبادت بھی کر سکتی اس حالت میں. ایک دوسری ایکسٹریم, اسلام نے کیا بتایا کہ عبادات نہ کرے لیکن کھانا وانا پکائے اور زندگی کے نارمل کام کرے. وہ ناپاکی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھوت ہو گئی ہے, تو یہ کیا ہے, وسط. تو یہود و نصارہ کے برعکس امت مسلمہ کو جو شریعت دی گئی, جو دین دیا گیا, جو قرآن دیا گیا, یہ اعتدال کا دین ہے. ایسا دین جس پر عمل ہر دور میں کیا جا سکتا ہے. مثلا ہمارے یہاں کیا ہے کہ جیسے نماز کے لیے اگر پانی نہیں تو کیا کرو, تیمم کر لو, سفر میں ہو تو کیا کرو, آدھی نماز پڑھ لو, یہ سہولت ہے نا. بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دو, بعد میں رکھ لینا, سہولت ہے نا, سختی نہیں ہے دین میں ہمارے. لیکن کوئی کہہ کہ نہیں سہولت یہ کہ روزہ رکھو ہی نہ, تو یہ تو غلط ہوگا, پھر یہ تو دین ہی نہ ہوا. تو دین کی حد توڑنا جو ہے وہ دین نہیں ہوتا, لیکن دین کے اندر جو ایکسپشنل کیسز رکھے گئے ہیں, رعایتیں رکھی گئی ہیں, ان رعایتوں سے فائدہ اٹھانا اعتدال کی راہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی دی ہوئی رخصتیں بھی ایسی ہی پسند ہیں جیسے اس کی عظیمتیں پسند ہیں. یعنی جیسے وہ کوئی پابندی کراتا ہے, ایسے ہی کسی مشکل وقت میں جو وہ رخصت دیتا ہے, چھٹی دیتا ہے, وہ بھی اس کو بڑی پسند ہے, وہ بھی اس کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی شخص قبول کرے. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا, تمہارا قبلہ خانہ کعبہ اس لیے قرار دیا کیونکہ اب یہ عمارت دنیا کے بالکل سینٹر میں ہے, وسط درمیان میں ہے, یعنی فزیکلی بھی, اگرچہ وہ اتنا میٹر نہیں کرتی بات, لیکن ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ویسے بھی وہ دنیا کا وسط ہے, امت بھی وسط ہے, اعتدال بھی ہے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, ان احمقوں کی باتوں پہ مت جاؤ, اس پروپیگنڈے سے متاثر مت ہو, یہ اس لیے ہو رہا ہے لِتَكُونُوا, تاکہ اے مسلمانوں تم سب ہو جاؤ, کیا ہو جاؤ, شہداء, گواہ. کس چیز کے گواہ, حق کے گواہ. کس کے لیے, الناس, لوگوں کے لیے, تاکہ تم اس دین کا پیغام تمام دنیا تک پہنچا سکو. تمہیں یہود سے ایک الگ امت قرار دیا جا رہا ہے, الگ تشخص تمہارا برقرار رکھا جا رہا ہے. اگر مسلمان بھی بیت المقدس کی طرح منہ کرتے, یا کہا جاتا جس کا دل چاہے بیت المقدس کو فالو کرو, جس کا دل چاہے بیت الحرام کو, تو پھر امت مسلمہ کی الگ شناخت نہ ہوتی, الگ پہچان نہ ہوتی, اس کی کوئی آئیڈینٹیٹی نہ ہوتی. تو خانہ کعبہ کی طرف سب مسلمانوں کا جو رخ کرایا گیا, تب آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہو سب اس کی طرف رخ کرتے ہیں, وہ فوراً پہچانے جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے, کسی اور امت میں سے نہیں ہے. اور اس طرح ہر مسلمان کہیں پر رخا, وہ ہزاروں کے مجمع میں ایک ہو, جو اپنی عبادت کے وقت اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر رہا ہے, وہ دراصل اپنے عمل سے اسلام کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے, اور وہ بتا رہا ہے کہ میں تم سب سے ایک مختلف چیز ہوں, آئی ایم ڈفرنٹ. اور میں کیا ہوں, امت وسط کا ایک فرد ہوں جس کے پاس اللہ کا کلام محفوظ ہے، مجھے تمہاری ہدایت اور تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں راہ دکھانے کو بھیجا گیا ہے۔ تو امت مسلمہ کو ایک احساس دیا جا رہا ہے ذمہ داری کا، ایک شعور دیا جا رہا ہے بہترین امت ہونے کا۔ لیکن یہ بہترین ہونا صرف نام سے، ٹائٹل سے نہیں، کس طرح ہے بہترین ہونا؟ ذمہ داری کی ادائیگی کے ساتھ، جب تم یہ کام کرو گے۔ دیکھیں، یہی تو وہ بات ہے جو پیچھے کئی دفعہ میں کہہ چکی ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑی قابلیت کہ اللہ کسی سے اپنے دین کا کام لے، وہ کام جو اس نے انبیاء سے لیا۔ آج اگر ہمیں یہ توفیق ہو کہ ہم اس کا دین سیکھیں اور سکھائیں، تو یہ کیا ہے؟ ایک اعزاز ہے، اللہ کا ایک انعام ہے، اور سارے انعاموں میں سے بڑھ کر انعام ہے، ساری حیثیتوں میں سے بڑھ کر ایک حیثیت۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ تکبر میں مبتلا ہو جائے اور اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے لگے، نہیں، کر کے بھی ڈرے کہ پتہ نہیں قبولیت ہے کہ نہیں، اور عاجزی کے ساتھ۔ لیکن بہرحال یہاں کیا بتایا گیا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ، تمہیں لوگوں پر گواہی دینی ہے حق کی، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو، رسول تم پر گواہ ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حق کا پیغام ہم تک پہنچایا، اور ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ کہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ ٹھیک، جیسے سورۃ الحج میں آتا ہے، آیت نمبر 78 ہے سورۃ الحج کی، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اس گواہی کی ایک اور صورت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، تو وہ ہاں میں جواب دیں گے۔ اس بات میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، چنانچہ یہ امت گواہی دے گی۔ اسی لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے۔ اب امت کیسے گواہی دے گی؟ امت نے کوئی دیکھا تھا پہلے پیغمبروں نے کیا کیا؟ ہاں، یہ جو ہمارے قرآن میں مختلف پیغمبروں کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو حق کا پیغام دیا، اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تو اس علم کی بنا پر ہم قیامت کے دن گواہی دیں گے ان پیغمبروں کے حق میں۔ بخاری کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی امت کو احکام خداوندی پہنچائے تھے، وہ عرض کریں گے بے شک اے میرے پروردگار۔ پھر حضرت نوح کی امت سے پوچھا جائے گا کہ نوح علیہ السلام نے تم تک احکام پہنچائے، وہ لوگ انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اور پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تمہارے گواہ کون ہیں، وہ کہیں گے میرے گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تمہیں پیش کیا جائے گا اور تم یہ گواہی دو گے کہ حضرت نوح نے احکام پہنچائے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ گواہی دنیا میں بھی ہے اور گواہی آخرت میں بھی ہے۔ دنیا کی گواہی کیا ہے؟ کہ ہم لوگوں کو اسلام کا میسج پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پیغام سب تک ہم لے کر جائیں۔ اور قیامت کے دن گواہی کیا ہوگی؟ کہ مختلف انبیاء نے جو کام کیے ان کی امتیں نہیں مانیں گی، تو امت مسلمہ ان کی تصدیق کرے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک طرح سے ویریفیکیشن کریں گے کہ ہاں یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ ہمارے حق میں بھی شفاعت کریں گے۔